الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ومن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی پانچویں روح کا بیان ختم پر ہے. چند حدیثیں اور حضرت کی نصیحتیں باقی ہیں، جو انشاء اللہ تعالی آج بیان ہوں گی. اس پانچویں روح میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں. نمبر ایک، تقدیر پر یقین کرنا. نمبر دو، توکل کو اختیار کرنا. اور ان کی اہمیت، ان کی فضیلت اور ان کی عظمت قرآن کریم کی آیات اور احادیث سے بیان فرمائی ہیں. اور یہ دونوں عمل ایسے اہم عمل ہیں کہ ان کے اختیار کرنے سے آدمی کی پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں اور اللہ جل شانہ کی مدد اور نصرت بندے کے شامل حال ہو جاتی ہے، جس سے اس کے دین و دنیا کے کام بن جاتے ہیں، سدھر جاتے ہیں اور سنور جاتے ہیں. اور ان دونوں کاموں کو اسی لیے ذکر بھی کیا ہے کہ یہ چونکہ بہت نافع اور مفید عمل ہے، اس لیے ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے وہ ان کو اختیار کرے. ایک حدیث حضرت نے بیان فرمائی ہے جس کا عنوان ہے بے حساب رزق کا انتظام. بے حساب رزق کا انتظام. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہے، جو شخص اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہے، اللہ تعالیٰ اس کی سب ضروریات کی کفالت فرماتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو صرف دنیا کا ہو کر رہے، یعنی ہر وقت دنیا کے مال و اسباب جمع کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی کے حوالے کر دیتا ہے. اس حدیث پاک میں رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ایک بہت ہی نافع، بہت ہی مفید اور بڑی کارآمد، اور دوسری بہت ہی نقصان دہ اور بہت ہی ناکام کرنے والی، نامراد کرنے والی. بہت ہی نافع اور مفید بات تو یہ فرمائی کہ جو شخص دل سے اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، یعنی اپنے دل میں یہ تہیا کر لے کہ مجھے اس دنیا کی زندگی میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اللہ پاک نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لائے، جن کاموں سے منع کیا ان سے بھاگ رہے، مثلا گناہوں سے بچے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، فسق و فجور سے بچے، سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگا رہے، اور کسی نہ کسی طرح وہ اللہ پاک کو راضی کر لے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لے. تو یہ ایسی کام کی چیز ہے اور یہ ایسی نافع مفید چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضروریات کا غیب سے انتظام فرما دے گی. دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، دنیا کے بھی سارے کام اس کے بنتے چلے جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی ہی کامیابی انشاءاللہ اس کو حاصل ہوگی. کھانے کا انتظام بھی ہو جائے گا، پینے کا انتظام بھی ہو جائے گا، پہننے کا انتظام بھی ہوگا، رہنے کا انتظام بھی ہوگا، بس اس کی تمام ضروریات غیب سے پوری ہوں گی. بس یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جائے، صبح شام تک جتنے اللہ تعالیٰ کے موقع بموقع احکام اس کے سامنے آئیں ان کو بجا لائے، ان کو انجام دیتا چلا جائے. اس سلسلے میں دنیا کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرے. نہ دنیا کی دولت کو دیکھے، نہ دنیا کے عہدوں اور مناصب کو دیکھے، نہ حکومت کو دیکھے، نہ عمارت کو دیکھے، نہ وزارت کو دیکھے، نہ دوستوں کو دیکھے، نہ برادری کو دیکھے، نہ خاندان کو دیکھے، نہ دوست احباب کو دیکھے. دیکھے تو بس اللہ تعالیٰ کو دیکھے، کرے تو وہ کام کرے جس کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، نہ کرے تو وہ کام نہ کرے جس سے اللہ پاک نے منع کیا ہے. میں یہ ہے وہ کام کی بات. ساری کامیابیوں کی یہ کنجی ہے. مسلمان آج جس وجہ سے پریشان ہیں وہ اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ اس بات پر ان کا عمل نہیں ہے. ایمان ہے مگر عمل نہیں ہے. کبھی اپنے نفس کی خواہشات پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں, کبھی شیطان کی چالوں سے گمراہ ہو جاتے ہیں, کہیں خاندان اور برادری کو دیکھ کر کے ان کی باتوں پر عمل کر لیتے ہیں, کہیں قوم برادری کو دیکھ کر کے ان کے طور طریقوں رسم و رواج پر عمل کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی دین کے ساتھ دنیا بھی ضروری ہے. دنیا میں رہنا ہے تو بھائی دنیا والوں کا بھی خیال کرنا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم خدا خواہی وہ ہم دنیا ہے دوں این خیال است و مال است و جنو. تم یہ چاہو کہ اللہ تعالی کی خواہش بھی پوری کریں اور چاہت بھی پوری کریں اور دنیا والوں کی خواہش بھی پوری کریں اور چاہت بھی پوری کریں اور پھر کامیاب ہو جائیں, یہ تو میرا خیال ہے, محال ہے, جنون ہے, پاگل پنا ہے, ہو نہیں سکتا ایسا. اگر اللہ تعالیٰ کا ہونا ہے دنیا کو چھوڑنا پڑے گا, دنیا کا ہونا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑنا پڑے گا. دونوں ایسے جیسے آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے. تو ہماری سب کی ساری پریشانیوں تکلیفوں کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم دل سے اللہ تعالیٰ کے نہیں ہیں, برائے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں. کہ مسلمان ہیں الحمدللہ, صاحب ایمان ہیں الحمدللہ, اور کچھ کچھ دین کی باتوں پر برائے نام ہمارا عمل ہے الحمدللہ, یہ بھی غنیمت ہے. لیکن صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہیں ہے, تابع دار نہیں ہے. بقول ایک بزرگ کے کہ ہماری دنیا کی محبت کا یہ عالم ہے کہ اگر دنیا کی چنٹکے ہمیں کہیں سے ملتے ہوں تو اللہ بچائے اللہ بچائے سارا دین چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہاں بھی کچھ یاد ہی نہیں آتا کہ اللہ اس کے رسول کے بھی کچھ احکام ہیں. جہاں ہمارا کوئی مالی نفع متاثر نہ ہو, جہاں کہیں ہماری عزت پہ کوئی حرف نہ آئے, وہاں کچھ کچھ دین پہ چل لیتے ہیں. ورنہ جہاں کہیں دنیاوی نقصان ہوتا نظر آئے یا عزت پہ حرف آنے لگے تو بس پھر وہاں پر اللہ بچائے بعض لوگ دین چھوڑ دیتے ہیں. لامحالہ جب اس کام کی چیز کو نہیں چھوڑ جب نہیں اختیار کریں گے تو پریشانی آئیں گی, تکلیفیں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی اور ذلت آئے گی, رسوائی آئے گی, ناکامی ہوگی, نامرادی ہوگی, جو کہ دوسری بات کے اندر حضور نے بیان فرمائی ہے. چنانچہ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی, اور جو آدمی دنیا کا ہو کر رہ جائے, جو سب دنیا کا ہو کر رہ جائے, یعنی اس کی زندگی کا مقصد دنیا کی صلاح و فلاح ہے, بس کسی طرح اس کی دنیا سمر جائے, دنیا بن جائے, اور ہر وقت اس کے دل میں بس یہ ہے کہ یہاں سے اتنے پیسے کما لوں, وہاں سے اتنے پیسے مجھے مل جائیں, میں اس طرح سے میرا گھر بن جائے, میرا کاروبار سیٹ ہو جائے, میرے فلاں کام ہو جائیں, میرا فلاں کام ہو جائیں, نہ نماز کی طرف کوئی توجہ, نہ گناہوں سے بچنے کا کوئی اہتمام, اللہ تعالیٰ کی رضا کی کوئی فکر نہیں ہے, بس ایک ہی فکر ہے کہ دنیا بن جائے کسی. ہر وقت دنیا کمانے, دنیا کھانے, دنیا پہننے, دنیا استعمال کرنے, دنیا جمع کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے. بس دنیا کے بے شمار لوگ اسی دوڑ میں دوڑے چلے جا رہے ہیں, اسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی کے حوالے کر دیتا ہے, یعنی پھر وہ دنیا ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے, اور جو ایسا ہوتا ہے پھر اس کو کسی پل سکون نہیں ملتا, چین نہیں ملتا, آرام نہیں ملتا, راحت نہیں ملتی, کام نہیں بنتے. جتنا وہ دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے دنیا اتنا ہی اس سے آگے بھاگتی ہے. اور ظاہری طور پر وقتی طور پر اس کو دنیا مل بھی جائے گی, دولت مند بھی ہو جائے گا, مالدار بھی ہو جائے گا, سیٹ بھی بن جائے گا, وہ دنیا کی ہر قسم کی نعمتیں اس کے پاس ہوں گی, لیکن اس کو سکون نہیں ہوگا, اس کو چین نہیں ہوگا, اس کو راحت نہیں ہوگی, اس کو عزت نہیں ملے گی, اس کو سکون نہیں ملے گا, اسے قرار نہیں آئے گا. اور وقتی طور پر تو اس کو بڑائی سی مل جائے گی, آخر ذلیل ہو جائے گا, دنیا میں نہیں ہوگا تو آخرت میں رسوا ہو جائے گا. دوسری بات ایسی خراب ہے اور ایسی خطرناک ہے. اللہ والوں کو دیکھ لو اور دنیا والوں کو دیکھ لو, اس کی مثال ہے. اللہ کے دن نیک بندے جو پہلی بات پر عمل پیرا ہوتے ہیں, دنیا میں اللہ پاک ان کو سکون بھی عطا فرماتے ہیں, چین بھی عطا فرماتے ہیں, آرام بھی عطا فرماتے ہیں, راحت بھی عطا فرماتے ہیں, عزت بھی عطا فرماتے ہیں, اور ان کی تمام ضروریات غیب سے انتظام فرماتے ہیں. انہوں نے دنیا سے منہ موڑا, دنیا انہیں قدموں میں آ جاتی. اور جو لوگ دنیا ہی کے غلام بن کے رہ جاتے ہیں, روپے پیسے کے غلام بن جاتے ہیں, زندگی کے مقصد دنیا کو بنا لیتے ہیں, ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنی زندگی ہی میں سکھ نصیب نہیں ہوتا اور چین نصیب نہیں ہوتا, اور آخرت میں مزید ذلت اور رسوائی کا سامنا. یہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا, جن سے یہ حدیث مروی ہے کہ یہ حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ بیمار ہو گئے تھے اور اللہ بچائے بیماری ان کی نہایت طویل تھی, تقریباً 32 سال تک یہ بستر پہ لیٹے رہے. بتیس سال کسے کہتے ہیں, کتنی لمبی مدت. چوسے دن کی تکلیف سنے, کان پکڑے, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے, اور چوسے دن کا چہرہ دیکھیں وہ اپنی بیماری بھول جائے. حضرت چہرہ ایسا صحت مند تھا, ایسا منور تھا کہ چہرہ دیکھے تو کوئی یہ سمجھے کہ انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے, نہایت سکون, نہایت آرام, نہایت اطمینان. چہرہ ایسا دمکے جیسے کہ معلوم ہوتا ہے انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. دوسری تکلیف اتنی لمبی کہ جو سنے اس کا رونگٹا کھڑا ہو جائے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یا حضرت, تکلیف تو آپ کی بہت طویل ہے لیکن آپ کا چہرہ ایسا صحت مند ہے کہ کوئی تکلیف نہیں, اسی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ جب مجھے یہ تکلیف ہوئی تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا. دیکھو پہلی بات پہ عمل ہوا نہیں ہوا, صبر کے معنی میں اللہ کی رضا میں راضی ہو گیا کہ اللہ اگر آپ کو میری تکلیف منظور ہے تو مجھے یہ منظور ہے, میں اللہ کی رضا میں راضی ہو گیا, میرا صبر قبول ہو گیا, میرا یہ صبر قبول ہو گیا. تو اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ صبح شام فرشتے میری عیادت کو آتے ہیں, شام ہوتی ہے فرشتے میری طبیعت پوچھنے کے لیے آتے ہیں، جب وہ طبیعت پوچھ کے جاتے ہیں تو طبیعت ایسی ہلکی ہو جاتی ہے کہ صبح کا پتہ نہیں چلتا کب صبح ہو گئی. جب صبح ہوتی ہے تو پھر فرشتے آ جاتے ہیں اور طبیعت پوچھ کے جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا شام کب ہو گئی. وہ تکلیف کیا تھی؟ وہ نعمت بن گئی. وہ تکلیف جس کو سن کر کے آدمی کا رونگٹا کھڑا ہو ان کے لیے رحمت بنی ہوئی ہے. اور کوئی شک نہیں مومن کے حق میں تکلیف رحمت ہوتی ہے، باعث مغفرت ہوتی ہے، باعث ترقی درجات ہوتی ہے. لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے تب ہے. تو تکلیف بھی ہے لیکن کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، سکون ہی سکون ہے، آرام ہی آرام ہے، راحت ہی راحت ہے، تکلیف میں بھی راحت ہے. یہ اللہ کے نیک بندے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، اولیاء امت کے جن کے بھی حالات پڑھو گے بس یہ چیز آپ کو ملے گی. آپ بڑی بڑی آزمائشوں سے بھی گزرے، بڑے بڑے امتحانات سے بھی گزرے، ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال رہی، کامیاب ہوئے، سکون میں رہے، راحت میں رہے، عافیت میں رہے، عزت میں رہے، اور غیب سے اللہ پاک نے ان کے ضروریات کا انتظام فرمایا. اور ایسے انتظام کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہ، بادشاہوں کو بھی نصیب نہ ہو. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چار مشہور اماموں میں سے ایک امام ہے. سب سے پہلے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. چار امام ہیں جو نہایت اعلیٰ درجے کے مجتہد ہونے کے ساتھ ساتھ، محدث و فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے بھی ہیں. حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ روزانہ نیا جوڑا بدلتے تھے، نیا جوڑا. جو جوڑا پہنا ہے کل وہ نہیں پہنیں گے، دوسرا نیا پہنیں گے. پھر دوسرا جو نیا جوڑا پہنیں گے، تیسرے دن دوسرا، تیسرا نیا جوڑا پہنیں گے، پہلا والا نہیں پہنیں گے. روزانہ کپڑے بدلنے والے تو بہت ہیں نا، لیکن نیا جوڑا پہننے والا کوئی مشکل سے بادشاہ بھی نہیں ہوگا ایسا. کہ جو روز، جس کے لیے روزانہ ایک نیا سوٹ سلتا ہو اور پھر روزانہ وہ ایک دن پہن کر پھر اسے اتارتا ہو، پھر دوسرے دن نیا پہنتا ہوں. ٹھیک ہے، حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک صاحب ہر سال 360 جوڑے سلوا کر دے دیا کرتے تھے، اور حضرت روزانہ ایک سوٹ پہنتے اور پھر دوسرے دن اتار کر کسی کو دے دیتے، وہ تبرک لے جاتا، حضرت پھر نیا پہنتے. بادشاہوں کو بھی یہ بات نصیب نہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے. حضرت ابراہیم نے اتھم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے کئی مرتبہ میرے سے سنا ہوگا. مشہور بات ہے کہ انہوں نے سلطنت چھوڑ دی تھی اللہ تعالی کی رضا کے لیے. سلطنت بلخ چھوڑ کر کے جنگل میں جا کر کے مقیم ہو گئے تھے، اور رات دن اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول رہتے تھے. تو ایک دن وہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اپنی گجڑی سوئیں سے سی رہے تھے، اپنی گدڑی سوئیں سے سی رہے تھے وہ. تو ان کے بادشاہت کے زمانے کا ایک وزیر وہاں سے گزرا اور اسے دیکھا کہ ہمارے بادشاہ دیکھو کس حالت میں، کیا تو ان کی بادشاہت کا ڈنکا بجتا تھا اور کس شان کے ساتھ ایسے عمدہ عمدہ کپڑے پہن کر کے یہ تخت کے اوپر جلوہ افروز ہوتے تھے، آج کس حالت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کپڑے بھی بوسیدہ ہیں اور گزری بھی پٹی ہوئی ہے اور اس کو سی رہے ہیں. تو اس کو بڑا خیال ہوا. تو اللہ تعالیٰ بزرگوں کے دلوں میں الہام بھی فرما دیتے ہیں، تو اس کے یہ اس کے دل کی یہ حالت حضرت کے دل پر منکشف ہوئی تو حضرت نے ایک کرامت دکھائی. جب وہ آپ کے پاس آیا اور آپ سے ملا تو آپ نے اپنی وہ سوئیں جس سے گدڑی سی رہے تھے وہ پانی میں ڈال دی اور پھر مچھلیوں سے کو حکم دیا کہ میری سوئیں واپس کرو. تو جیسے ہی حضرت نے کہا تو جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک مچھلیاں ہی مچھلیاں تھیں اور ہر ایک کے منہ میں سونے کی ایک سوئی. تو ہر ایک یہ چاہے کہ حضرت یہ سوئی لے لیں. صبح مجھے سونے کی سوئی نہیں چاہیے, اس کا استعمال تو ممنوع ہے, مجھ کو تو میری اسٹیل والی سوئی واپس کرو, لوہے کی جو میں نے ڈالی تھی وہی مجھے واپس کرو, مجھے سونے کی نہیں چاہیے. تو سب مچھلیاں غائب ہو گئی, ایک چھوٹی سی مچھلی نے کنارے پر منہ نکالا اور اس کے منہ میں وہی سوئی تھی جو حضرت نے پھینکی تھی. آپ نے وہ سوئی لے لی, اس کرامت سے اس وزیر کو دکھا دیا کہ بھائی پہلے جو حکومت تھی وہ ڈنڈے کے زور سے تھی, زبردستی تھی, یہ اللہ تعالی کی محبت کی وجہ سے. تو یہ سلطنت بہتر ہے, وہ بہتر تھی کہ سوئی بھی اگر ڈالی ہے تو مچھلیاں تابع داری کر رہی ہیں, اور نہ صرف لوہے کی واپس کر رہی ہیں سونے کی واپس کر رہی ہیں. لیکن سونا تو استعمال کرنا منع ہے, لہذا اپنے سوئی سمندر کی مچھلی پہنچا رہی ہے. دیکھو پہلی بات پر عمل کرنے کا یہ ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کو دیکھ لو, ان کی زندگی کیسی عافیت کی زندگی ہوتی ہے, راحت کی زندگی ہوتی ہے, عزت کی زندگی ہوتی ہے, قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے. اور دوسری طرف جو فساق ہیں, فجار ہیں, نافرمان ہیں اور دنیا کے طالب ہیں, ان کی حالت دیکھ لو, کسی کو سکون سے نہیں پاؤ گے, کسی کو راحت سے نہیں پاؤ گے. ہمارے دنیا کے ملکوں کے بادشاہوں کا انجام دیکھ لو, کیسی ان کی دنیا کی زندگی ہے, ذلت ہے, رسوائی ہے, وطن سے باہر پڑے ہوئے ہیں اور کس ذلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. دوسری بات میں عمل کرنے کے اندر سوائے نقصان کے سوائے تکلیف کچھ بھی نہیں ہے, اور پہلی بات میں عمل کرنے میں سوائے راحت کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پہلی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو دوسری بات میں یہ بات بطور خاص ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اس میں گناہوں سے بچنا بے حد ضروری ہے, ورنہ گناہوں کی وجہ سے انسان دنیا کا جب غلام بن جاتا ہے تو حب دنیا راسو کلی خطیہ تھی, دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے, یہ شراب ام الخبائث ہے. اس لیے دنیا کی محبت اور دنیا کو زندگی کا مقصد بنانا بھی ساری برائیوں کی اور ساری خرابیوں کی جڑ ہے. یہ جتنی بھی نافرمانیاں ہیں, فسق و فجور ہے, گناہ ہے, چاہے علانیہ کرو, چاہے چھپ کر کرو, چاہے ظاہر کا ہو, چاہے باطن کا ہو, یہ تو سب سانپ ہیں, بچھو ہیں, یہ سب کانٹے ہیں, چھری چاقو ہیں, یہ جب جمع ہوں گے تو پھر تو تکلیف ہی ہوگی, راحت تو نہیں ہو سکتی. اس کے بعد حدیث ہے توکل کے ساتھ اسباب اختیار کرنا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عربی یعنی بدوی کو فرمایا کہ اونٹ کو باندھ پھر توکل کر. بدو کہتے ہیں دیہاتی کو, بدو کہتے ہیں دیہاتی کو, اسی کو عربی بھی کہتے ہیں. تو ایک عربی سے آپ نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو. فائدہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ توکل میں تدبیر کی ممانعت نہیں ہے. توکل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تدبیر نہ کرو, تدبیر کرے اور دل سے اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرے. صرف اس تدبیر پر بھروسہ نہ کرے جو ہاتھ سے اختیار کیا. یہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ پاک نے کسی کام کے انجام دینے کے لیے جو تدبیریں مقرر فرمائی ہیں، پیدا فرمائی ہیں، وہ جائز ہوں اور اعتدال کے ساتھ ان کو اختیار کریں، لیکن دل سے بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ کریں، ان تدبیروں پہ نہ کریں. اس کا نام ہے توکل. توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اونٹ کو ایسے چھوڑ دو اور پھر اللہ تعالیٰ بھروسہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو مل جائے گا، نہیں تو نہیں، وہ تو بھاگ جائے گا، پھر چکر لگانے پڑیں گے. ہاں باندھو، پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو، اس باندھنے پہ بھروسہ مت کرو، کیونکہ یہ کھل بھی سکتا ہے، بندہ کھول کے بھاگ بھی سکتا ہے. بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ کرو کہ وہ چاہیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اونٹ بندھا ہی رہے گا، بندھا ہی رہے گا ان شاء اللہ. جھاڑ پھونک. ابو خزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دوا اور جھاڑ پھونک کیا تقدیر کو ٹال دیتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تقدیر ہی میں داخل ہے. دوا، علاج، جائز 24 گھنٹہ، جائز جھاڑ پھونک، یہ بھی تقدیر کے اندر داخل ہے. یعنی یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں دوا یا جھاڑ پھونک سے فائدہ ہو جائے گا اور فلاں سے فائدہ نہ ہوگا. دو باتیں معلوم ہیں، ایک تو یہ کہ دوا، دارو، علاج، معالجہ، اسباب، یہ بھی تقدیر کے اندر داخل ہے. میں نے عرض کیا تھا نا، تقدیر سے کوئی چیز خارج نہیں ہے، سب کچھ تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے. لہذا وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فلاں شخص بیمار ہوگا، فلاں دوا کھائے گا تو فائدہ ہو جائے گا، نہیں کھائے گا تو فائدہ نہیں ہوگا، دم کرے گا تو فائدہ ہو جائے گا، نہیں کرے گا تو فائدہ نہیں ہوگا، تعویذ پہن لے گا تو فائدہ ہو جائے گا، نہیں باندھے گا تو فائدہ نہیں ہوگا. یہ جائز تدبیریں بھی سب قسمت میں لکھی ہوئی ہیں. دوسری بات یہ کہ معلوم ہوا کہ تدبیر بھی کرنی چاہیے، جائز اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے. توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جائز اسباب بھی اختیار نہ کرو اور بغیر اس کے بھروسہ کرو، بلکہ صحیح توکل جو ہمارے اور آپ کے لیے مناسب ہے وہ یہی ہے کہ جائز اسباب اختیار کریں، تدبیریں اختیار کریں اور اعتدال کے ساتھ اختیار کریں، لیکن ان تدبیروں پر بھروسہ نہ کریں، بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ کریں. تو اس طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ توکل کا جو فائدہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ حاصل ہوگا. بہرحال جس طرح بیماری مقدر ہے اس کا علاج بھی مقدر ہے، لہذا اس کا جو علاج ہو وہ بھی کرنا چاہیے، اور پھر علاج پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اب آخر میں حضرت نصیحتیں فرماتے ہیں، مسلمانوں ان آیات و احادیث سے سبق حاصل کرو، ان آیات و احادیث سے سبق حاصل کرو، کیسے یہ ناموافق حالات پیش آئیں، مصائب اور بیماریاں پیش آئیں، دشمنی، فقر، اخلاص لائق ہو جائے، ان میں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے. تو ان میں دل تنگ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ثابت قدم رہنا چاہیے اور ہمت و حوصلے سے کام لینا چاہیے، دین پر مضبوطی سے عمل کیا جائے، یہ ہے وہ اصل بات، دین پر مضبوطی سے عمل کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. چند روزہ مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ صبر اور توکل کی برکت سے پھر راحت و سکون اور کشادگی پیدا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد لا نفسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسي. اللهم لك الحمد لا نفسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. يا ارحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم سب کی، ہمارے والدین، ہمارے اہل ویال اور جملہ احباب، جملہ متعلقین اور تمام حاضرات کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی مکمل بخشش اور مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی کامل و مکمل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کاملہ نصیب فرما. یا اللہ عافیت کاملہ نصیب فرما. یا اللہ عافیت کاملہ نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما. یا اللہ اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنا بنا دیجیے اور آپ ہمارے بن جائیے. یا ارحم الراحمین کن لنا وجعلنا لک. یا ارحم الراحمین کن لنا وجعلنا لک. یا اللہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے. یا اللہ ہم کو ہماری اولاد نسل کو اپنا بنا لیجیے، اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما. یا اللہ اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما. یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے نافرمانی سے ہم سب کو دور اور بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین دونوں جہاں کی سعادتیں، عافیتیں، برکتیں عطا فرما، رحمتیں، راحتیں اور سلامتیاں عطا فرما. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سب ہم کو عطا فرما، سب ہم کو عطا فرما، سب ہم کو عطا فرما. اور جن جنوں سے حضور نے آپ سے پناہ مانگی، یا اللہ ان سب سے ہم کو اپنی پناہ عطا فرما، ان سب سے ہم کو اپنی پناہ عطا فرما، ان سب سے ہم کو اپنی پناہ عطا فرما. تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں، ان کو بہتر سے بہتر نیک رشتے بروت عطا فرما. یا اللہ بروت عطا فرما. یا اللہ بروت عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کی نیک حاجتیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا